گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلیک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلیک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. انشاءاللہ سوجل بہت اہم گفتگو ہوگی, آپ شامل سلسلہ رہیں, علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا. اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دین اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, رمضان شریف کے مبارک مہینے میں لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, پھر فطرہ بھی ادا کرتے ہیں, دیگر صدقات بھی ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کے حوالے سے, اب جیسے سونا ہے تو سونے کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے, چاندی کی زکوٰۃ کے حوالے سے, اگر کیش موجود ہے تو اس پر پریشانی ہوتی ہے کہ ادائیگی کس طرح ہوگی. تو مفتی صاحب تشریف فرما ہے, پہلا سوال میں عرض کرتا ہوں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ فقط 7.5 تولہ اگر سونا ہو تو اس کی زکوٰۃ کس طرح دی جائے گی؟
الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7.5 تولے سونا ہے, اس کی زکوٰۃ دو طرح ادا کر سکتے ہیں. چاہیں تو کیش سے ادا کر سکتے ہیں, یعنی اس کی جتنی قیمت بنتی ہے تو اس کا 40% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں کیش کی صورت میں, تو یوں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور اگر چاہتے ہیں کہ اسی جنس سے یعنی سونے سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں, تو پھر سونے سے زکوٰۃ جو اس کی بنے گی وہ 2 ماشا اور 2 رتی بنے گی.
ٹھیک ہے.
7.5 تولے کی جو زکوٰۃ سونے سے بنے گی, 2 ماشا 2 رتی بنے گی. اسی طرح اگر 52.5 تولے چاندی ہے تو چاہیں تو اس کی قیمت لگا کر اس سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں 2.5%, یا چاہیں تو چاندی سے بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اگر چاندی سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو 52.5 تولے چاندی کی جو زکوٰۃ بنے گی وہ بنے گی 1 تولہ 3 ماشے.
ٹھیک ہے.
تو یہ سونا چاندی کی زکوٰۃ جو ہے وہ سونے سے اور چاندی سے ادا کرنے کا طریقہ ہے.
مدی چل کے ناظرین, سونا اگر فقط ہو تو اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
میں تسلیم اتاری جھارکھنڈ ہند سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں چاندی 450 روپے تولہ اور سونا 29,000 روپے تولہ بکتا ہے. اب زکوٰۃ نکالنے کے اعتبار سے چاندی کا اعتبار کریں یا سونے کا؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دی. جزاک اللہ خیر.
آمین. جی کیا فرمائیں گے؟
جی نصاب میں جو معیار ہے وہ چاندی کو بنائیں گے.
صحیح.
کیونکہ اگر سونے کو بنائیں گے تو پھر اس صورت میں جو زکوٰۃ بنے گی وہ بہت کم بنے گی. اور معیار اس کو بنایا جاتا ہے کہ جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو. تو چونکہ فقراء کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ چاندی کے نصاب میں ہے, کہ اگر چاندی کے نصاب کو معیار بنائیں گے تو اس صورت میں فقراء کے پاس زکوٰۃ زیادہ پہنچے گی.
صحیح.
تو چاندی کے اعتبار سے جو 2.5% بنتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالی جائے گی.
ٹھیک. جی مسجد کول.
محمد علی اتاری بلے والا اتار والا سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ زید نے ابو بکر کے حوالے زکات کی کہ یہ گاؤں کے غریبوں میں تقسیم کر دینا. ابو بکر نے زکات رقم وصول کر لی اور گاؤں کے جو غریب ہیں وہ ان کو گندم لے کے دے سکتا ہے کچھ غریبوں کو اور باقی رقم دے سکتا ہے. اگر گندم لے کے دے سکتا ہے تو کیا وہ اس کی مقامی قیمت لگے گی جو چل رہی ہے یا جو سرکاری قیمت ہے اس کے حساب سے گندم لے کے قیمت لے گا؟
یعنی زکات کی تقسیم کا وکیل بنایا غالباً کو
جی.
اور رقم ہاتھ میں دی, اب یہ رقم تقسیم کریں یا اس سے کوئی چیز خرید کر گندم وغیرہ دے دیں؟
اس میں یہ ہے کہ جس نے زکات دی ہے انہوں نے ان کو وکیل بنایا ہے
جی,
تو اصل کی طرف سے جنہوں نے وکیل بنایا ہے ان کی طرف سے ان کو جو کہا گیا یہ اس کے اوپر عمل کریں.
ٹھیک,
انہوں نے اگر ان کو یہ بولا ہے کہ آپ پیسے تقسیم کریں تو پھر ان کو پیسے ہی تقسیم کرنے ہیں. اگر یہ اپنی مرضی سے پیسوں سے کوئی چیز خرید کر تقسیم کر دیں گے تو جو انہوں نے وکالت دی ہے یہ اس وکالت کے خلاف ہے.
صحیح.
اور اگر وکیل اپنے جو موکل ہے اس کی دی ہوئی وکالت کی خلاف ورزی کرے تو پھر یہ اس کی طرف سے ادائیگی ہوتی ہے, موکل کی طرف سے ادائیگی نہیں ہوتی ہے. تو اب انہوں نے گندم خریدنے کا کہا نہیں ہے. اب جب یہ گندم خریدیں گے تو گندم میں پھر اور بھی معاملات آ جائیں گے جیسے بار برداری کا خرچہ.
صحیح.
تو جو بار برداری کا خرچہ ہے وہ زکات میں شمار نہیں ہوگا. تو جو انہوں نے بولا ہے اس کے مطابق وہ کریں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز خرید کر کوئی جنس خرید کر مستحقین کو دیں تو اس رقم سے کوئی جنس خرید کر وہ جنس بھی مستحقین زکات کو دی جا سکتی ہے.
صحیح.
جبکہ اپنی رقم کی ہو.
ٹھیک.
اور اگر دوسرے کی رقم ہے تو اس سے پوچھ کر. تو بہتر یہ ہے کہ بہتر بلکہ ان کے لیے حکم یہی ہے کہ یہ رقم ہی ادا کریں.
صحیح.
اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پیسوں کی بنسبت اجناس کی زیادہ ضرورت ہے تو پھر ان سے رابطہ کریں, ان سے اجازت لیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ گندم جو ہے وہ لے کر دے دیں تو اس صورت میں ان کو گندم لے کر دینے کی بھی اجازت ہوگی. یا پھر انہوں نے دیتے وقت ہی یہ اختیارات دیے تھے کہ آپ چاہے نقدی دے دیں چاہے اس کی کوئی چیز خرید کر دے دیں, یعنی آپ کو اختیار ہے کہ نقد یا جنس جو بھی دیں یا جو آپ ضرورت سمجھیں وہ دے دیں. تو اس صورت میں ان پیسوں کی وہ چیز خرید کر یہ اگر مستحقین میں تقسیم کر دیں گے تو اس صورت میں ان کی زکات ادا ہو جائے گی. لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو اخراجات آئیں گے.
صحیح.
اگر فرض کیا کہ کسی نے 1,00,000 زکات دی اور یہ بولا کہ اس سے اجناس خرید کر آپ تقسیم کر دیں, اب انہوں نے اجناس خریدی اور اس میں 10,000 خرچہ آ گیا تو اب وہ تو دینے والا تو یہ سمجھے گا کہ میں نے 1,00,000 دی ہے.
صحیح.
لیکن وہ 90,000 کی ادا ہوئی ہے, جو اوپر خرچہ آیا ہے جو ہے وہ اس کو لے کر آنے جانے کا کرائے جات کا, تو وہ زکات میں شمار نہیں ہوگا. وہ اس کو بتانا ہوگا کہ 90,000 کی اجناس لے کر آپ کی زکات ادا کر دی ہے, 10,000 اس کے اوپر خرچہ ہے لہذا 10,000 کی آپ اور ادا کر دیں. تو یہ جب کہ ان کی طرف سے اجازت ہو. اگر ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے.
ٹھیک. مدی شرح کے ناظرین, جو وکیل بنتے ہیں جب کوئی شخص کسی کو زکات دینے کے حوالے سے وکیل بناتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے حکم سماعت فرمایا. جی مزید کورس لیں.
حمید شہزاد اتاری قادر آباد سے. حضور یہی فرمائے کہ شرعی معذور کیا ہوتا ہے اور عذر ثابت ہونے کے لیے کتنا وقت کا گزرنا شرط ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شرعی معذور کسے کہتے ہیں؟
شرعی معذور وہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ ایسا عذر لاحق ہو گیا ہو کہ اس کا وضو وغیرہ برقرار نہ رہتا ہو.
صحیح.
جیسے فرض کیا کہ کسی کی آنکھ میں بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے آنکھ سے مسلسل پانی بہ رہا ہے, اسی طرح کسی کو جو ہے وہ پھوڑے ہو گئے ہیں ان سے مسلسل پانی یا خون وغیرہ رس رہا ہے. اب یہ تسلسل کے ساتھ اس طرح رس رہا ہے کہ پورے نماز کے وقت میں اس شخص کو یہ موقع نہیں ملتا کہ یہ وضو کر کے نماز ادا کر لے, یعنی کوشش کے باوجود بھی پورے وقت کے اندر ان کو یہ وقت نہیں ملا کہ یہ وضو کر کے نماز ادا کر لیں. تو جو ایسا شخص ہوتا ہے ایسا شخص شرعی معذور کہلاتا ہے. اور اس کے لیے وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ پورا نماز کا وقت ایک وقت یہ گزرنا ضروری ہے، تبھی یہ شرعی معذور ہوگا. اگر یہ پورا ایک نماز کا وقت یوں گزر گیا کہ یہ وضو کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا تو اب اس کا شرعی معذور ہونا ثابت ہو گیا.
ٹھیک ہے،
اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ وضو کرے، اور اگر اب یہی عذر آتا ہے تو اب اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے اس کو نماز پڑھنا جائز ہے. ہاں اگر وضو توڑنے کے دوسرے آزار پائے جاتے ہیں تو پھر ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور پھر اگلے وقت میں جو نماز کا اگلا وقت آئے گا اس میں اگر یہ عذر ایک مرتبہ بھی آ جاتا ہے، ریپیٹ ہو جاتا ہے، تو بھی یہ شرعی معذور ہی قرار پائے گا. اس میں بھی یہ ہے کہ یہ وضو کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر لے، اگر یہی عذر آتا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور پھر اگر ایک کامل نماز کا وقت بغیر عذر کے گزر جائے تو اب یہ شرعی معذور نہیں رہا. اب اگر اس کو دوبارہ یہ عذر لاحق ہو جاتا ہے تو شرعی معذور ہونے کے لیے پھر پورا نماز کا ایک کامل وقت اس طور پر گزرنا کہ اس میں اس کو باوجود کوشش کے وضو کر کے نماز پڑھنے کا وقت نہ ملے تو پھر دوبارہ یہ شرعی معذور ہو جائیں گے.
اچھا، جیسے آج کل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مساجد میں رش ہے، ظاہر اس طرح کے مسائل بھی گفتگو ہوتے ہیں، تو یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ شرم کی وجہ سے پیچھے نہیں آتے، یہ گفتگو ہوئی جیسے مساجد میں، تو اب ان کا اسی حالت میں نماز پڑھنا یا شرم کی وجہ سے وہاں کھڑے رہنا اور نماز کے رکوع سجود ادا کرنا، تو اس شرعی حکم کیا لگے گا؟
اگر کسی کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فوراً وہاں سے صف، جیسے صف میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ پیچھے آ جائے اور وضو کرنے کے لیے چلا جائے، اپنی اس جگہ کو چھوڑ دے.
صحیح.
کیونکہ اب یہ جب صف میں کھڑا ہوا ہے تو اب اس کا یہ کھڑا ہونا، چونکہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز بھی چلی گئی.
صحیح.
اب یہ نمازی نہیں رہا ہے.
ٹھیک.
اب یہ گویا کہ صف کو قطع کر رہا ہے.
صحیح.
تو اس لیے حکم یہ ہے کہ پیچھے آ جائے. اب اس میں بھلے اس کو صفیں پھلانگنا پڑے تو اس کا چونکہ یہ شرعی عذر ہے.
صحیح.
کہ اس کا وضو ہی نہیں رہا تو اس کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرے کہ جس میں کم از کم لوگوں کو پھلانگنا پڑے.
صحیح.
یعنی سائڈ سے گزر جائے جس میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اگر درمیان سے جائے گا تو زیادہ تکلیف ہوگی. اب رہا یہ کہ یہ اگر کھڑا رہتا ہے تو اس کا کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، ایک تو یہ قطع صف ہو رہی ہے.
صحیح.
اور یہ جو افعال شرما شرمی میں ادا کر رہا ہے تو ان افعال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے.
صحیح.
بلکہ فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی نماز اس طور پر پڑھتا ہے بغیر وضو کے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ نماز کی تحقیر اور یہ کفر والی صورت ہے.
صحیح.
لیکن عام مسلمانوں کا یہ نہیں ہوتا ہے، وہ شرما شرمی میں کھڑے ہوتے ہیں.
جی جی.
نماز کی تحقیر کے لیے معذلہ نہیں کھڑے ہوتے، اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری نماز ہو جائے گی.
صحیح.
یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ شرما شرمی والی صورت میں بھی قطع صف کا باعث نہ بنے، اور ان کے اب یہ افعال کرنا، یہ وہاں پہ کھڑا ہونا ناجائز ہے، اس لیے کہ صف قطع ہو رہی ہے، تو لہٰذا فوراً پیچھے آ جائیں. اس میں شرم والی بات نہیں ہے، انسان ہے، انسان کے ساتھ عذر لاحق ہو سکتا ہے، اور یہی عذر لاحق ہوتے ہیں، اس لیے تو شریعت نے اس کے مسائل بھی بیان کیے ہیں. یہ عذر جس طرح مقتدی کے ساتھ لاحق ہو سکتا ہے، اسی طرح امام کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی لوگ بعض اوقات جب امام کو کوئی ایسا عذر ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے، تو مذاق بنا لیتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کا وضو ٹوٹ گیا، وضو یہ صحیح طور پر نہیں کر کے آئے، یہ کیا بات ہوئی. تو انسان جب ہے، چاہے وہ امام کی حیثیت سے کھڑا ہے، مقتدی کی حیثیت سے کھڑا ہے، تو بیماریاں، پریشانیاں، معاملات ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ایسے آزار لاحق ہو سکتے ہیں. تو جب شریعت نے ان کے لیے ایک راستہ بتایا ہے کہ ایسا ہو جائے تو پھر وہ ایسا کرے، تو جو شریعت نے طریقہ کار بتایا ہے پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے.
مدنی شہر کے ناظرین، شریعت کے احکام پر عمل کریں گے تو جب بھی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ معاملات کیا ہیں. شرما شرمی میں کھڑے رہ کر پھر پتہ کیسے چلے گا کہ وضو ٹوٹنے کی صورت میں کس طرح نکلا جاتا ہے. تو یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ رہی، تو یعنی جن کو حیا کرنی چاہیے تھی وہ تو حیا نہیں کر رہے اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بے باکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جہاں ہمیں عمل کرنا ہے اگر اسی صورت بن جاتی ہے تو وہاں ہم شرم کرتے ہیں، تو لہذا شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، کریں گے تو انشاءاللہ تعالی برکتیں ہی ملیں گے۔ اور پھر یہ صورت ہے کہ اس میں گناہ بھی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں کفر کی بھی صورتیں بن جاتی ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ چونکہ عید بھی آ رہی ہے تو کپڑے بھی سلوائے جاتے ہیں، تو کیا عورتیں جو ہیں خواتین مرد درزی سے کپڑے سلوا سکتی ہیں؟
بہتر تو یہ ہے کہ عورتیں عورتوں ہی سے سلوائیں، لیکن اگر کوئی بے پردگی والی صورت اور مردوں سے جو ہے وہ بے ضرورت بات چیت اور پھر ان کو ناپ دینا، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، صرف درزی کو جو ہے وہ کپڑے دے دیے جاتے ہیں اور اس ماپ کے اوپر وہ کپڑے سی دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
صحیح.
اور لیکن درزی کے پاس جانا، اس سے ماپ کروانا، یا اس کا جو ہے وہ غیر محرم کو چھونا،
جی،
یہ سارے معاملات ناجائز اور گناہ والے ہیں۔
ٹھیک.
تو ان ناجائز اور گناہ والے معاملات سے بچ کر اگر صورت بنتی ہے درزی سے کپڑے سلوانے کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، کیا اسے قبر میں اتار سکتا ہے؟ اس حوالے سے
جی، اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور بلا حیل نہیں چھو سکتا، یعنی ان کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور بہتر یہ ہے کہ جو محارم ہیں اس کے وہ اس کو قبر میں اتارے۔
ٹھیک. اچھا اسی طرح ارشاد فرمائے زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ مختلف اسکیمز کے اندر لوگ اپنا پلاٹ لیتے ہیں، تو پھر ریٹ جب بڑھتے ہیں تو اس کو پھر بیچ بھی دیتے ہیں، تو اسی طرح کا اگر ایک پلاٹ لیا کسی اسکیم میں اور ابھی اس کی ادائیگی پوری نہیں ہوئی ہے اور آگے بیچنے کی صورت بن رہی ہے، تو اب زکوٰۃ کا سلسلہ کیا ہوگا اس میں؟
اگر نفع حاصل کرنے کے لیے
جی
یا انویسٹ کے پرپز کے لیے کوئی پلاٹ خریدا ہے، یوں کہ رقم لگا دی جائے بعد میں اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں گے،
جی،
تو یہ گویا کہ مال تجارت ہے۔
صحیح.
تو اس صورت میں اگر نصاب کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔
صحیح.
اب رائے یہ سوال کہ قیمت پوری ادا نہیں کی ہے،
صحیح.
در حقیقت زکوٰۃ ہوتی ہے ملکیت کے اوپر۔
صحیح.
تو جب سودا کر لیا پلاٹ کا تو پلاٹ ان کی ملکیت میں آ گیا،
صحیح.
تو یہ مالک یہ ہو گئے خریدنے والے۔
ٹھیک ہے.
اب انہوں نے جن سے لیا ہے ان کو رقم دینی ہے۔
صحیح.
تو جتنی رقم انہوں نے دینی ہے وہ ان کے اوپر قرض ہے۔
ٹھیک ہے.
یہ نہیں کہا جائے گا کہ ملکیت ابھی آئی نہیں ہے۔
صحیح.
ملکیت آ چکی ہے، اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو ملکیت آنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری پیمنٹ کر دی جائے، تبھی ملکیت آئے گی۔ جب سودا ہو گیا اور اس نے قبضہ دے دیا ہے، سودا ہونے کے بعد ملکیت آ گئی ہے اس کے اوپر، تو اب اس صورت میں جو رقم کی ادائیگی کرنی ہے وہ قرض قرار پائے گی، پلاٹ کا مالک یہی شخص ہوگا۔
صحیح.
اور اگر نصاب کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اب جو اس نے دینے ہیں رقم، وہ رقم جو ہے وہ منہا کریں گے۔
صحیح.
یعنی جو ٹوٹل ویلیو بنے گی، جو قرضہ دینا ہوتا ہے ان کو دینا ہے یا کسی اور کو دینا ہے، جتنے بھی قرضے ہوتے ہیں وہ ٹوٹل رقم سے منہا کرنے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ نصاب بنتا ہے نہیں بنتا ہے۔
صحیح.
اگر یہ صاحب نصاب ہوتے ہیں قرض منہار کرنے کے بعد، تو پھر اس پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔
میں محمد فراز عطاری، میرا ایک سوال ہے کہ اگر جو قرض دار ہے اپنے قرضے کو اگر زکوٰۃ کی طرح لے کے اگر ادا کرے تو وہ کیسا ہوگا؟
پوچھنے کا مقصد شاید یہ بھی ہوگا کہ بعض اوقات قرضہ ملتا نہیں ہے تو ہم یہ کہہ دیں بھائی وہ زکوٰۃ ہو گئی میری، ہو سکتا ہے یہ بھی مقصد ہو۔
یوں قرضے کو زکوٰۃ میں شمار کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جس نے قرضہ دینا ہے،
جی،
اب اس نے بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، یعنی قرضہ لینے والے نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اب قرضہ دینے والا قرضہ دے نہیں رہا۔
صحیح.
تو فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی زکوٰۃ اس مقروض شخص کو دے دے، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو۔
صحیح.
اس کو دے دے، اور جب وہ قبضہ کر لے تو پھر یہ اس سے قرضے کی مد میں وصول کر لے۔
صحیح.
تو یوں اس کی زکوٰۃ بھی ہو جائے گی اور قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔
ٹھیک جی، مزید کال۔
بچہ ترابے پڑھا رہا ہے اس کی ابھی داڑھی نہیں آ رہی, آ رہی ہے اسے بس ابھی آئی نہیں ہے, اس کی بھی ترابیاں ہو جائیں گی.
داڑھی شریف ابھی نہیں آئی, بچہ نماز پڑھا رہا ہے
جی. اگر وہ بچہ بالغ ہے
جی
تو اس کی اقتداء کرنا, جبکہ امامت کی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس کی اقتداء کرنا جائز ہے
جی.
جہاں تک داڑھی کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کی داڑھی ابھی آئی ہی نہیں ہے, یعنی بالغ تو ہو چکا ہے لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ داڑھی آ رہی ہے, وہ کٹواتا نہیں ہے, منڈاتا نہیں ہے, داڑھی ابھی جو ہے وہ آئی ہی نہیں ہے یا ابھی آئی ہے تو چھوٹی آئی ہے اور ایک مشت کو نہیں پہنچی ہے, تو بھی اس کا امامت کرنا جائز ہے جبکہ ساری شرائط دیگر امامت کی پائی جا رہی ہیں.
صحیح.
ہاں اگر جس کی داڑھی ہے
صحیح
اور وہ داڑھی منڈاتا ہے یا کٹوا کر ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے
جی
تو اس کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے. تو بعض لوگوں کو اس کے اوپر شبہ ہوتا ہے کہ جی اس کی تو داڑھی نہیں ہے, تو جس کی داڑھی نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ منڈاتا ہے یا کٹواتا ہے
صحیح,
تو اس کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے.
صحیح.
اگر کسی کی آئی ہی نہیں ہے یا آئی ہے وہ ایک مٹھی سے کم ہے, تو اگر دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ, تو اس کی اقتداء کرنا بالکل جائز ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ مسجد کے اندر اعلان جو تھا یہ ایس ایم ایس آیا ہمیں, کسی اور چیز کا تھا, ہم سمجھے کہ روزہ کھلنے کا اعلان ہو گیا تو روزہ کھول لیا, ٹائم نہیں ہوا تھا.
یہ سلسلوں میں بارہا اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کرے اور اوقات کا خیال کرے.
صحیح.
تو اب جس طرح یہ ایک اتفاق ہو گیا,
صحیح,
کیا اب ہو سکتا ہے کہ اعلان ایسا ضروری ہو,
صحیح,
کہ جو افطار کے وقت سے پہلے کرنا ضروری ہو.
صحیح.
اب وہ اس کے لیے ہوا تو اب کسی نے جلدی میں روزہ ہی جو ہے وہ اپنا افطار کر لیا, تو اس صورت میں روزہ تو ٹوٹ گیا.
صحیح.
اگر یہ گمان کرتے ہوئے کہ وقت ہو گیا اور افطار کر لیا ہے تو روزہ تو ٹوٹ گیا.
صحیح.
اس کی قضاء لازم ہوگی.
صحیح.
اور لیکن ان کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ بار بار جو کہا جاتا ہے کہ وقت کا خیال کریں, وقت کا خیال کریں, اذان اور اعلان کے اوپر بنیاد نہ رکھیں.
صحیح.
کہ اذان اور اعلان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو بھی یوں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے اور آپ اس کو
کچھ اور
افطاری کا اعلان سمجھ رہے ہیں, تو اس لیے افطار کرنے سے پہلے یعنی غور کرنا چاہیے کہ وقت ہوا ہے یا نہیں. گھڑی کا وقت دیکھ کر جو ہے وہ افطار کریں گے تو اس میں آسانی رہے گی اور روزے ٹوٹنے سے بچیں گے.
سر رمضان شریف کا آخری جمعہ جو آتا ہے جسے الوداع جمعہ بھی ہم کہتے ہیں, تو اس میں قضا نمازوں کے حوالے سے کیا ایسا ہے کہ اگر کوئی اس میں اپنی قضا نمازیں پڑھے تو 70 سال کی نمازیں اس کی ادا ہو جائیں گی؟
یہ بعض لوگ جو ہے وہ روایت پیش کرتے ہیں یا علماء کا قول پیش کرتے ہیں
جی
کہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اس میں 4 رکعت پڑھ لی جائیں تو ساری قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں.
صحیح.
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. قضا نمازیں جس کے اوپر ہیں جس طرح قضا ہوئی ہیں ایک ایک کر کے اسی طرح ایک ایک کر کے ادا کرنی ہوں گی. صرف 4 رکعت پڑھ کر یہ سمجھنا کہ ساری نمازوں کی جو ہے وہ قضا ادا ہو گئی ہے, ایسا شرن درست نہیں ہے. ہر نماز کی جو قضا ہوئی ہے اس کی الگ سے ادا کرنا ضروری ہے.
صحیح. جی اگلی کون؟
سوال یہ ہے کہ روزے کا فدیہ ہوتا ہے کیا نماز کا فدیہ بھی ہے؟
نماز کا فدیہ بھی ہے
جی, نماز کا فدیہ بھی ہے. اور اس کے لیے فقہا نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اوپر نمازیں ہیں تو اب پہلے تو یہ ہے کہ اس کو قضا کرنی ہے.
صحیح.
لیکن اگر وہ قضا نہیں کر سکا ہے اور اب جو ہے وہ وقت رخصت آ گیا اور وہ وصیت کرتا ہے کہ میری نمازوں کا یا روزوں کا جو فدیہ بنتا ہے وہ ادا کر دیا جائے, تو اگر اس کا مال ہے تو اس کے ثلث مال سے ان فدیوں کو ادا کیا جائے گا. اگر مال نہیں ہے تو ورثہ پر ادا کرنا لازم نہیں ہے, لیکن اگر کوئی نمازوں کا یا روزوں کا فدیہ ادا کر دیتا ہے تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا یہ فدیہ ادا کرنا اس کے نمازوں کا کفارہ بن جائے گا.
صحیح.
لیکن اس امید پر نمازیں قضا کرنا کہ فدیہ ادا کر دیں گے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہر شخص کو جو نماز فرض ہے وہ پڑھنے کا ہی حکم ہے.
صحیح.
لیکن اگر ایسا ہو جائے, اب انتقال ہو گیا, تو اب اگر ورثہ ان کی طرف سے ادا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ بروز قیامت مواخذہ نہیں ہوگا.
مدی چل کے ناظرین, فدیہ کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, تو اس کا پورا طریقہ کار مزید اس کے اندر وضاحت اگر آپ چاہتے ہیں تو نماز کے احکام کتاب کے اندر اس کا پورا طریقہ کار موجود ہے, اس کو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یعنی جو فدیہ کی ادائیگی ہوگی اس کی نمازوں کو کاؤنٹ کہاں سے شروع کریں گے, یعنی کتنے سال کا دینا ہوگا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, پوری تفصیل ہے اس کی مزید, تو اس کو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا نام ذیشان احمد ہے, میں کراچی سے بات ہوں. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, نانی جو ہیں یہ اپنی سگی نواسی کو جو ہے وہ نابالغ ہے, وہ کیا زکات دے سکتی؟
نانی اپنی سگی اس کو نواسی کو زکات دے سکتی؟
زکات جس کو دی جا رہی ہے اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اپنی اصول یعنی اپنے والدین, پھر اوپر تک یعنی دادا دادی, نانا پر نانا, نانی پر نانی, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی, نہ اپنے اوپر والے اصول کو دی جا سکتی ہے, نیچے فرو کو دی جا سکتی ہے, یعنی جو اس کی اولاد میں شامل ہیں
ٹھیک ہے
ان کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی. تو نانی کی جو نواسی ہے وہ اس کی اولاد ہی میں شامل ہے,
صحیح,
تو اس لیے اس کو زکات نہیں دی جا سکتی چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو, اگرچہ کہ مستحق زکات کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ یہ اس کی فرا میں شامل ہے تو اس لیے اس کو زکات کی ادائیگی نہیں ہو سکتی.
ٹھیک. جی اگلی کال.
سوال یہ ہے کہ میرے پاس ہیں دو ٹرک, جی ایک میری اپنی ملکیت ہے اور ایک ہے میرے پاس قسط والا, میں اس کی قسط دیتا ہوں ماہوار, وہ تو اس کے اوپر زکات پوچھنا چاہ رہا ہوں, زکات کے بارے میں جائے گی, زکات میں نے پوچھنی ہے کتنی بنتی ہے, میرے پر فرض ہے یا نہیں.
انہوں نے غالباً یہ فرمایا کہ ان کے پاس دو ٹرک ہیں, ایک ملکیت میں دوسرا اس کی وہ قسط دے رہے ہیں, تو اب زکات کی صورت کیا ہوگی؟
دیکھیں ٹرک اگر کوئی یوں رکھتا ہے کہ جیسے شو روم ہوتا ہے, ٹرک بیچنے کے لیے جو ہے وہ لیتا ہے پھر آگے بیچ دیتا ہے, تو یوں تو یہ مال تجارت ہو جائے گا,
ٹھیک ہے,
اور مال تجارت کی زکات جو ہے وہ جو ٹوٹل ویلیو ہوگی اس کے اوپر بنے گی, اور جو ٹرک جو ہے وہ یوں تجارت کے لیے یوں بیچنے کے لیے نہیں
ہے
بلکہ یوں لیا ہے کہ خود لیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ روزی کمائیں گے,
ٹھیک ہے,
تو پھر اس وہ ایک جو ہے وہ کمانے کا آلہ ہے,
آلہ ہے,
تو اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی.
صحیح.
کہ یہ مال نامی جو زکات کے اموال ہیں ان میں ان کا شمار نہیں ہے.
ٹھیک ہے. جی مزید کون؟
میں محمد سلیمان شہزاد قادری لاہور سے. برائے کرم کاروباری زکوٰۃ کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ اگر دکان میں مال پڑا ہوا ہے اور بینک بیلنس بھی ہے تو اس طرح ہمیں تو نہیں معلوم کہ ابھی ہمارے گودام میں یا دکان میں کتنا مال پڑا ہے, تو اس کا حساب کس طرح سے لگایا جائے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے؟
بینک بیلنس بھی ہے, دکان کے اندر سامان بھی ہے, اب یہ حساب کیسے لگائیں کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟
دیکھیں حساب تو ان کو لگانا پڑے گا,
جی
جو دکان میں مال ہے, اب ان کا کتنا مال جو ہے وہ تجارتی مال موجود ہے, جتنا بھی ان کا تجارتی مال ہے اس کی ٹوٹل ویلیو لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے.
بعض لوگ اندازے سے کر دیتے ہیں لیکن بعض اوقات اندازے بھی غلط ہو جاتے ہیں,
صحیح,
بعض اوقات غالب گمان کر کے جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ بھی غلط ہو جاتا ہے, تو اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پھر ہم جو ہے وہ حساب کتاب کرنے بیٹھیں گے تو اس کے لیے اتنے دن لگ جائیں گے, تو اب وہ دو دن لگیں چار دن لگیں, جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے کل مال کو دیکھیں کہ کل مال آپ کا تجارتی جو مال ہے وہ کتنا ہے.
صحیح.
تو جتنا کل تجارتی مال آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی اور اس کا پورا پورا حساب کر کے دینی ہوگی. اگر خدا نخواستہ ادائیگی میں کمی ہو گئی ہے تو آپ خامخواہ گناہگار ہوں گے, یعنی اس اعتبار سے کہ ایک آدمی دے بھی رہا ہے اور دینا بھی چاہتا ہے لیکن یہ کہ وہ صرف سستی کی وجہ سے کم دے رہا ہے.
صحیح.
حالانکہ اگر اس کو پتا ہوتا تو یہ پوری پوری دیتا.
صحیح.
تو اس لیے اس میں ایسا اندازہ نہ لگایا جائے کہ جس میں آخرت میں خسارہ ہو.
ٹھیک ہے.
بلکہ ایسا ہو کہ حساب کتاب لگا کر مکمل اطمینان کر کے پھر اگر کچھ زیادہ دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
کہ دل کو اطمینان ہوگا کہ زیادہ ہی دیا ہے. اور اگر بغیر حساب کتاب کیے یوں کہ ہو گئی بس اتنا ہوگا
ہوگا
تو یہ اس صورت میں یہ اس طرح کا اندازہ جائز نہیں ہے کہ یہ آخرت کے خسارے کا باعث ہے. اگر بالفرض ایسا اندازہ غلط ہوا نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا گناہ بھی ہوگا. اور پھر جس مال کا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ مال زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ پوری پوری ادا نہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے ہمارا مال تباہ و برباد ہو جائے, ہلاکت کے اوپر ہم پیش کریں. تو اس لیے پورا پورا حساب لگائیں.
اچھا, یہاں پر ہم یہ بھی تو ان کو ایک ذہن دے سکتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ یہ سارا مال آپ کو بیچنا پڑے کسی کو, تو اس وقت کیا کریں گے آپ, پورا حساب لگائیں گے؟ ایسی
تو یوں ہوتا ہے نا کہ اس وقت تو دل یہ کہتا ہے نا کہ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اب تو بیچ رہے ہیں, اب تو اس سے فارغ ہو رہے ہیں نا, اب تو سارا وہ کرنا ہے حساب کتاب, تو ہم فارغ ہیں, فارغ ہو رہے ہیں. اور جب کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ دکان بند کرنی پڑے گی
جی,
تو دو چار دن ایسے ہی گزر جائیں گے.
صحیح.
لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ جس رب غفور نے, جس قادر مطلق نے آپ کو اتنا مال دیا
گیا
کہ آپ کے حساب کتاب کرنے میں بھی آپ کو دکان بند دو چار دن لگیں گے.
صحیح.
تو وہ رب کریم آپ کو اور عطا کرے گا. آپ کو ہو سکتا ہے کہ اتنا عطا کرے, یہ دو دن کیا پتا چلا کہ دو دن دکان بند کی تو وہ 20 دن کا جو ہے وہ منافع ہو گیا.
جی.
تو اس طرف اگر جو ہے وہ سوچیں کہ پہلے بھی رب کریم نے عطا کیا ہے, یہ اس کی عطا ہے, یہ کسی ذاتی اس سے نہیں ہوتا ہے, کمال سے نہیں ملتا ہے, اللہ کے فضل سے ملتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو بھی رزق حلال دے.
جی.
تو یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کا کمال ہے, کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر دو دن اللہ کی رضا کے لیے دکان بند کر دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے 1 مہینے کا نفع وہ اگلے 2 دنوں میں عطا کر دے.
صحیح.
اور وہ پچھلے 2 دنوں کی بھی کمی پوری ہو جائے.
صحیح.
تو اگر اس طور پر سوچیں گے تو انشاءاللہ معاملات آسان رہیں گے.
مدی چل کے ناظرین, ہم میں سے ہر ایک جب پیدا ہوا تھا تو اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے, یعنی مال کے ساتھ تو پہلے کوئی پیدا نہیں ہوتا, کپڑے بھی نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے, اس کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہوتے چلے گئے, پھر وہ ایک مطلب سلسلہ بنا, تعلیم حاصل کی یا کاروبار کیا. اور کاروبار اور تعلیم کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے پڑھے لکھے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بےچارے نوکریوں کے لیے جو ہے وہ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے انگوٹھا چاپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کروڑ پتی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اس پر ہم سب کو راضی بھی رہنا چاہیے. اور جب اس کی راہ میں دینے کا معاملہ ہے تو آدمی جو ہے وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرے, بخل کا مظاہرہ کرے, اور اس کو یہ وسوسے آئیں کہ مال کم ہو جائے گا, تو مال دیا کس نے تھا؟ مال اللہ ہی نے دیا ہے. اور پھر وعدہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو مال مزید بڑھے گا, مزید برکت ہوگی. تو لہذا خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اچھا, بعض ایسے میں ہمیں ایسے موصول ہو رہے ہیں کہ 10 تولہ پہ زکوٰۃ کتنی ہوگی, 30,000 پر زکوٰۃ کتنی ہوگی. آسان سا فارمولہ ہے, تو بعض ہمارے جو ناظرین پریشان ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ 2 لاکھ پہ کتنی ہوگی, 30,000 پر کتنی ہوگی, 40,000 پر کتنی ہوگی. تو 40واں حصہ مال کا یہ زکوٰۃ ہوا کرتا ہے. تو یوں اپنے مال کو سارا پلس کر کے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ کا وہ آ جائے گا کہ زکوٰۃ کتنی ہوئی. جی, مزید کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ مسجد میں دے سکتے ہیں؟
زکوٰۃ مسجد میں دے سکتے ہیں.
زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کے قبضے میں دی جائے.
ٹھیک.
تو چونکہ مسجد قبضہ نہیں کر سکتی ہے, اسی طرح اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, مسجد ہے, مدرسہ ہے, اسی طرح روڈ کی تعمیر ہے, پلوں کی تعمیر ہے, تو ان میں زکوٰۃ نہیں لگائی جا سکتی.
صحیح.
کیونکہ تملیک فقیر جو زکوٰۃ کے لیے شرط ہے یعنی فقیر کو قبضہ دینا, وہ اس میں نہیں پایا جا رہا.
صحیح.
تو یوں مسجد میں زکوٰۃ ادا, مسجد میں دے دی, تعمیر میں دے دی, تو یوں نہیں لگے گی.
صحیح.
ہاں بعض اوقات مساجد میں ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے احتیاط نہیں ہوتے ہیں, مساجد میں تعمیر اور ترقی کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے بعض جگہوں پر زکوٰۃ لی جاتی ہے. تو عام طور پر جو سمجھدار ہوتے ہیں, شرعی مسائل کو جاننے والے ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹ براہ راست جو ہے وہ زکوٰۃ تعمیر مرمت وغیرہ میں نہیں لگاتے ہیں, بلکہ وہ کسی مستحق زکوٰۃ کو وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں.
صحیح.
مستحق زکوٰۃ کا جب قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر مسجد میں بطور ڈونیشن دے دیتا ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں زکوٰۃ دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے, اور جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے اور اس نے جتنی رقم مسجد میں دی ہے تو اتنی رقم صدقہ کرنے کا اس کو بھی ثواب مل جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو یوں جہاں پہ ضرورت ہو مساجد اور مدارس کی تعمیر میں, تو وہاں پہ اس طریقے سے زکوٰۃ لے کر استعمال کی جا سکتی ہے, اور اگر اس طریقے سے نہیں کی, براہ راست تعمیر و مرمت میں خرچ کر دی یا تنخواہوں میں دے دی, تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
ٹھیک. آج صبح میں کلی کر رہا تھا تو حلق کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوئی, پانی, تو کیا یہ گناہ ہوگا اور کیا روزے کی قضا ہوگی؟
حلق کے اندر ٹھنڈک محسوس ہونے سے تو نہیں کہیں گے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے.
ٹھیک ہے.
اگر کلی کرتے وقت روزہ ہونا یاد ہے اور حلق سے پانی اتر گیا,
ٹھیک ہے,
تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا.
صحیح.
اگر روزہ ہونا یاد نہیں تھا اور حلق سے پانی نیچے چلا گیا, تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا, یہ گویا کہ بھول کر ہی پانی اندر گیا ہے.
ٹھیک ہے.
اور جو ٹھنڈک محسوس کرنے کو یہ کس چیز سے تعبیر کر رہے ہیں؟
صحیح.
اب اگر ٹھنڈک محسوس کرنے سے مراد یہ ہے کہ پانی چلا گیا, اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی,
صحیح,
اور روزہ ہونا یاد تھا, تب تو روزہ ٹوٹ گیا.
ٹھیک ہے.
اور اگر یہ صرف یہ کہ کلی کی, بعض اوقات ٹھنڈے پانی سے کلی کی, تو اس کا بھی اثر جو ہے وہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے, ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, پانی نہیں جاتا ہے لیکن اثر پھر بھی محسوس ہوتا ہے. جیسے غسل کیا ہے تو غسل کرتے وقت بھی جس میں جو ہے وہ اس کا اثر اور اس کی تراوٹ محسوس ہوتی ہے, تو اس صورت میں تو روزہ نہیں جائے گا. صرف ٹھنڈک محسوس ہونے سے, پانی حلق سے نیچے اترا نہیں ہے,
صحیح,
تو روزہ نہیں جائے گا.
بعض اوقات جیسے جو پان کے عادی ہوتے ہیں یا گٹکے کے عادی ہوتے ہیں یا سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں, عموماً دیکھا جاتا ہے کہ سحری بند کرنے سے پہلے ضرور ایک نفسیاتی ہوتا ہے نا کہ پورے دن اب نہیں ملے گا تو کھا لیتے ہیں, پھر کلی بھی صحیح طرح نہیں کر پاتے بعض اوقات. تو اب اس کی جیسے آپ نے کہا کہ محسوس ہو رہا ہے, تو اس کا بھی ذائقہ محسوس ہوتا ہے, تو کیا اس سے روزے پر اثر پڑے گا؟
اگر کوئی ایسی چیز کھائی ہے پہلے کہ اس کا ذائقہ حلق میں کافی دیر تک محسوس ہو رہا ہے,
ٹھیک ہے,
اور انہوں نے کچھ کھایا نہیں,
صحیح,
تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا.
ٹھیک.
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کھانے سے کافی دیر تک ان کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوتا رہتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس وقت ایسی صورت میں نہیں کہیں گے کہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے جی, روزہ ٹوٹ گیا.
صحیح.
بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز جیسے فرض کے ٹافی منہ میں رکھی,
ٹھیک ہے,
اب وہ ضروری بات ہے کہ وہ لعاب کے ساتھ وہ اندر جائے گی, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا.
صحیح.
اب اگر کسی نے پان ویسے رکھا اور اب جو ہے وہ حلق کے اندر اس کا ذائقہ محسوس ہوا, تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا.
صحیح.
اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو حلق کے اندر وہ محسوس ہی نہ ہو, باریک اجزاء جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے نسوار ہے, اب اس کا رکھیں گے تو لامحالہ اجزاء جائیں گے, ذرات جائیں گے, اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا, اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا.
صحیح.
تو صرف اس کے اوپر نہیں کریں گے کہ کوئی چیز ہم نے کھائی تھی پہلے تو اب اس کا ذائقہ آ رہا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا, ایسا نہیں ہے.
اچھا مفتی صاحب, کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اشیاء رحمت تو جدا ہو گیا, یقیناً رحمت لوٹنے والے مصروف عمل رہے, تلاوت کرتے رہے, دیگر اشرے مغفرت شروع ہو گیا, کیا ناظرین کو پیغام دیں گے, کیا کرنا چاہیے مزید اس اشرے میں؟
دیکھیں, ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں یہ رمضان عطا کیا ہے.
جی.
اس وقت آپ, میں اور کتنے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, نہ جانے اگلے ماہ رمضان میں
بے شک
کون یہاں پہ موجود ہوتا ہے.
صحیح.
کون زندہ رہتا ہے اور کون ہم میں سے چلا جاتا ہے اس دنیا سے. تو اگر ہم اس طور پر ماہ رمضان کو دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ماہ رمضان ہو, تو یوں کر کے اگر ہم تصور کریں گے اور اس کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں.
جی,
اور پھر دوسرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیے کہ اشرہ رحمت دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا.
صحیح,
ایک وہ بھی ٹائم تھا, لمحہ تھا کہ ایک دن پہلے سورج کی دھوپ, گرمی, تپش کو ہم دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ رمضان سخت ہوگا, روزے رکھیں گے کیسے.
صحیح,
اور پھر اللہ کی رحمت سے ہم نے شروع کیا تو دس کے دس روزے مکمل ہو گئے اور اب اشرہ مغفرت شروع بھی ہو چکا. تو یوں سوچنا چاہیے کہ ٹائم تو گزر جاتا ہے, لیکن گزرے ہوئے ٹائم کو اگر اچھے طریقے سے گزارا جائے تو وہ اس کا حاصل جو ہوتا ہے, جو رزلٹ ہوتا ہے, جو نتیجہ ہوتا ہے, وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اگر انسان اپنے وقت کو ضائع کر دے, تو جنہوں نے ان دس دنوں میں بھی روزے نہیں رکھتے یہی سوچتے رہے گئے کہ گرمی ہے گرمی ہے, ٹائم تو ان کا بھی گزر گیا.
صحیح,
ٹائم ان کا بھی گزر گیا کہ جو تپتی دھوپ میں محنت مزدوری کرتے رہے لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں چھوڑا. ٹائم دونوں کا گزرا ہے, لیکن ایک کا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں, ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرما برداری میں. تو بہتر کون ہوا؟ وہ کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی. تو اب جو ہمیں اشرہ مغفرت ملا ہے تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مغفرت کا اشرہ عطا فرمایا ہے, رحمت کا چلو ہم نے جیسا گزارا اپنی نادانی سے, لیکن اس مغفرت والے اشرے اور پھر اس سے آنے والے اشرے کو اس غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آنے والے اشروں میں بھرپور طریقے سے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ سوچنا چاہیے جس طرح یہ گزرا وقت, یہ بھی گزر جائے,
گزر جائے,
ایک دن عید کا بھی آ جائے گا,
آ جائے گا,
اور کپڑے سب پہن کر کھڑے ہوں گے.
صحیح,
نئے, لیکن
جس نے عبادت کی, روزے
جس نے
رکھے,
عبادت کی,
اس کو دلی راحت
اور درجہ
ہو.
اور ہوگا, اور اس کو جو دلی راحت اور سکون ہوگی وہ اور ہوگا.
صحیح بات,
اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے روزے تراویح عبادت مقبول ہوئی, تو وہ اگرچہ اظہار نہیں کر رہا لیکن دل اس کا مطمئن ہے کہ میں نے اپنے طور پر جتنی مجھ سے کوشش بنتی تھی میں نے کر لی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, پھر قبولیت کی امید رکھے. لیکن جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو وہ کس چیز کی امید رکھے؟
صحیح بات,
کون سی چیز کی قبولیت کی امید رکھے؟
صحیح.
تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عمل ہمیں کر کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی امید رکھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا. ماہ رمضان کے رحمت والے عشرے میں بھی بہت ساروں پر کرم ہوا, اور مغفرت والے عشرے میں بھی بہت ساروں کی مغفرت ہوگی. تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مغفرت والے عشرے میں ان گناہگاروں میں ہمارا نام بھی شامل کر لے کہ جن کی اس عشرے میں مغفرت ہونے والی ہے.
سبحان اللہ, بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہمارا نام بھی شامل ہو جائے ان لوگوں میں کہ جن کو بخشا جائے گا. تو مدی چینل کے ناظرین, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے جو بقیہ دن ہیں اس میں ہمیں ذوق, شوق, خشوع, خضوع, دل جمعی عطا فرمائے, اور ایک آش ہم رمضان سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.